আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়াল মুরসালিন আবিল কাসিম মুহাম্মদ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা আহলি বাইতিহি আত-তাইয়িবিন আত-তাহিরিন আল-মা'সুমিন আল্লাযিনা ইয়াযহাবুল্লাহু আনহুম আর-রিজসা ওয়া ইয়াতাহহারুহুম তাতহীরা। বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। আজ এক বহুত বড়ি ঈদ আর বহুত বড়া মুবারক দিন হেরা রজব উল মুরজব মৌলা কি বিলাদত কা দিন মহিনা ভি বহুত মুবারক মহিনা হ্যাঁ মাহ রজব কা মহিনা জিসমে রহমতে ও বরকতে নাজিল হতি হ্যাঁ আর আপ লোক বহুত খুশকিসমত তরিন লোক হ্যাঁ কি ইন দিনো মে আপকো এতিকাফ কি সাআদত নসিব হুই হ্যায় আর ইনশাআল্লাহ ইস এতিকাফ সে আপ জাদা সে জাদা ফওয়ায়েদ হাসিল করনে কি কোশিশ করেঙ্গে। ইয়ে হস্তি জিসকা আজ দিন হ্যায় ও হস্তি হ্যায় কি জিসনে اپنی شہادت کے موقع پر فرمایا خستو برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج کا ہمارے مختصر سا درس اس کامیابی کو سمجھنے کے لیے ہے کہ جو مولا نے کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا یہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ آپ کے بارے میں ایک عیسائی نے بہت مشہور کتاب لکھی ہے جو دنیا میں بہت زیادہ معروف ہوئی ہے، اس کو اس نے لکھا ہے کہ یہ علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل خوبیاں ان کے دوستوں نے بھی چھپائی اور ان کے دشمنوں نے بھی چھپائی۔ دشمنوں نے تو دشمنی کی وجہ سے چھپائی اور دوستوں نے تقیے کی وجہ سے ان کی فضیلتیں چھپائیں، پھر بھی آپ کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ پورا عالم جو ہے وہ اس آپ کی فضیلتوں سے کور رہا ہے۔ تو آخر یہ کون سی کامیابی ہے جو علی نے حاصل کی؟ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم علی گونہ صفات، علی جیسی صفات والی زندگی کو حاصل کریں اور سمجھیں کہ مولا کی سیرت کا یہ کامیابی کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن میں کامیابی کا تصور۔ ہر انسان فطرتاً ٹیسٹر بھی چاہیے گا، ہر انسان فطرتاً جو ہے وہ کامیابی چاہتا ہے، چاہے کتنے ہی برے سے برے ترین لوگ ہیں، چاہے کتنے ہی اچھے سے اچھے ترین لوگ ہیں، ہر شخص سے آپ پوچھیں وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ بس خدا نے ہمارے اندر یہ تڑپ یہ پیاس رکھ دی ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی پہ اعتراض کرتے ہیں تم ناکام ہو تو اسے برا لگتا ہے، اس کا مطلب ہر انسان پیدائشی طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب اس کامیابی کے مصداق میں ہو سکتا ہے غلطی کرے، کوئی سمجھے کہ اسپورٹس مین بننے میں کامیابی ہے، کوئی سمجھے میں پیسے والا ہونے میں کامیابی ہے، کوئی سمجھے شہرت میں کامیابی ہے۔ ہاں اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ ایک بجے۔ تو بس پہلا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سوال یہ کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ क्या पैसे कमाने में कामयाबी है, क्या बहुत बड़ा आलिम बनने में, इल्म आने में कामयाबी है, क्या जो है बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करने में कामयाबी है, क्या सिर्फ आखिरत अच्छी हो जाना कामयाबी है, ये कामयाबी क्या है कि जिसका मौला इकरार कर रहे हैं कि मैं कामयाब हो गया। मुख्तलिफ फ़िलासफ़ा ने, मुख्तलिफ लोगों ने कामयाबी की तारीफ़ की है, ठीक है, और हम उसकी एक बेहतर तारीफ़ करेंगे और फिर बताएंगे कि क़ुरान के हिसाब से इस तारीफ़ के मुताबिक क्या चीज़ कामयाबी है। बाज़ लोगों ने कहा कि कामयाबी जितने ज़्यादा इंसान किसी चीज़ से तस्कीन हासिल करे, सुकून हासिल करे, इत्मीनान हासिल करे, वो कामयाबी है, लज्जत हासिल करे, वो कामयाबी है। तो लज्जत भी दो तरह की होती है। इंसान को अल्लाह ने एक लज्जत दी है जो हैवानों और हम में कॉमन है, उसको भी अच्छा खाना अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा खाना अच्छा लगता है, उसे भी सोना अच्छा लगता है, हमको भी सोना अच्छा लगता है, एहतिकाफ़ में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमें भी नरमदेह बिस्तर अच्छा लगता है, ठीक है, आरामदेह लिबास अच्छा लगता है, ये सब हैवानी लज्जात हैं। लेकिन कुछ लज्जतें हैं जो मखसूस व इंसान हैं, वो हैवानों में नहीं पाई जाती। लोगों की खिदमत करके हमें सुकून मिलता है, ये हैवान में नहीं पाई जाती। बस अगर वाकई मानों में हमें इंसान बनना है और इंसान की कामयाबी हासिल करनी है तो हैवानी लज्जत में तलाश करने का फ़ायदा नहीं है। बस अगर किसी के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़े मोबाइल हैं, ठीक है, ज़्यादा इम्कानात हैं, ये हैवानी, अच्छा मुतमद्दिन हैवान है, इंसान नहीं है। क्योंकि जो इंसान से मखसूस जो लज्जतें हैं वो इसने हासिल नहीं की। इंसान को किसी बाकमाल हस्ती के आगे झुकने में उसको सुकून मिलता है। फितरतन पैदाइशी तौर पर इंसान किसी न किसी के आगे सर बिसजूद होना चाहता है। सिलेक्शन उसके हाथ में, किस हस्ती के आगे सर, अपनी ख्वाहिशात के आगे सरेंडर होता है, दुनिया के सामने, दुनियावी लोगों के सामने सरेंडर होता है, या एक ऐसी हस्ती जिसमें कोई नक्स व ऐब नहीं है उसके आगे सरेंडर होता है, ये उसका सिलेक्शन। बस पहली तारीफ जो है बेशतर लज्जत में, जितनी ज़्यादा लज्जत हासिल करें, लेकिन लज्जतें मुख्तलिफ हैं। हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें बज़ाहिर लज्जत महसूस होती है लेकिन वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, बस ये कामयाबी का रास्ता ना हुआ, ठीक है। दूसरी तारीफ जो की जाती है वो है आरजुओं का पूरा होना। किसी को कहते हैं कामयाब इंसान, कहते हैं मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई, बस मैं कामयाब हूँ। अब मुरादें पूरी हो गईं, ख्वाहिशात पूरी हो गईं, ये आया इंसान की फ़ायदे में थी या असल में नुकसान में थी, और हमारी मुरादें, बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी जो असल में हमारी नुकसान में होती हैं लेकिन हम उसे अपना फ़ायदा समझते हैं। सूरह बकरा में कुरान की आयत है, असा अंतक रहू शयान, बहुत सारी चीज़ों को तुम बुरा समझते हो, कराहत करते हो, वहुवा खैरुल्लकुम, और वो तुम्हारे लिए अच्छी होती हैं, यानी बहुत सारी मुरादें तुम समझते हो, मेरे फ़लाँ जगह इज़्दवाज हो जाए, फ़लाँ ऑफिस में मेरी जॉब लग जाए, ठीक है, फ़लाँ लॉटरी निकल आए फ़लाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो तुम्हें बुरी लगती हैं लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी होती हैं। وَأَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا، بہت ساری چیزیں تم چاہتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، در حال یہ کہ وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ جس میں انسان کو خوشی حاصل ہو، خوشحال ہو، وہ اس کی کامیابی ہے، جس میں بھی خوش رہے وہ اس کی کامیابی ہے، یا دکھ کا نہ ہونا کامیابی ہے. ہاں لذت نزدیک پہ ہم ہیں تقریباً، خوشی میں ہی لذت ہوتی ہے. خوب، نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، لوگ اس وقت کسی شے کے لیے کہتے ہیں طوبیٰ لہو، یعنی کامیابی ہو تمہارے لیے، تم کامیاب ہو گئے. لوگ اس وقت کسی شے کے لیے طوبیٰ لہو نہیں کہتے مگر یہ کہ زمانے نے اسے کوئی برا دن نہ دکھایا ہو. یعنی مشکلات میں رہتا ہے آدمی تب جا کے کامیابی حاصل کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں طوبیٰ لہو. صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ خوشی میں، ٹھیک ہے، ہمیشہ لذت میں کامیابی نہیں ہے، بعض دفعہ دکھوں میں، سختیوں میں بھی کامیابی ہے. بس بہت ساری چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں انسان کو. فار ایگزامپل جیسے پانی ہے، پانی سے ہم چیزوں کو صاف بھی کر سکتے ہیں، فرش دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم کہیں گے یہ پانی کامیاب ہو گیا؟ نہیں. پانی کا کام ہے پیاس بجھانا. بس فائدے بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایک درخت ہے وہ چھاؤں بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ کامیاب درخت ہے؟ نہیں. کامیاب درخت وہ ہے جو پھل دے. تو ہم انسان، ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں انسان کا ہدف، کامیاب انسان وہ ہے جو اوروں کی مدد کرے، اپنی خواہشات کو ختم کر کے اوروں کو خوشحال کرے، یہ اس کے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل کامیابی اس سے پتہ نہیں چلے گی. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل کامیابی ہر شے کے ہدف میں پوشیدہ ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا، اگر وہ اس نے حاصل کیا، ہدف خلقت اس نے حاصل کیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہدف حاصل نہیں کیا تو وہ کامیاب انسان نہیں ہے. بس اصل کامیابی کس میں ہے؟ اس شے کی بنانے کے ہدف میں ہے. لہذا اب ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، اگر وہ ہم نے حاصل کر لیا تو پھر صحیح معنوں میں ہم کامیاب ہیں، اگر وہ حاصل نہیں کیا تو پھر ہم ناکام. ہدف خلقت کے بارے میں قرآن میں مختلف آیات ہیں، مختلف روایات ہیں، احادیث میں مختلف روایات ہیں. اتنے مختصر وقت میں ہم سب آیتوں کو ظاہر ہے کہ نہیں جمعوری کر سکتے، پورا ایک الگ موضوع ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ آیت کہتی ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے. خوب، ایک دفعہ آیت کہتی ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں، امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک. بعض دفعہ بعض آیتوں میں کہا گیا ہے رحمت نازل کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، بعض میں منفی، ولقد ذرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے پیدا کیا ہے اکثر، زیادہ تر انسانوں اور جنوں کو، کس کے لیے، لجہنم، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ ساری آیتیں جو مختلف ہیں یہ کیا کہنا چاہتی ہیں ہمیں, ٹھیک ہے؟ یہ ایک مطلب ہم کو سمجھانا چاہتی ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ بتاتے ہیں. حساب لے کے نہ پڑے گا کھولو. خوب, اصل میں انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ خوب, آیتیں بہت ساری ہیں لیکن کیا ہماری عبادتوں سے خدا کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا ہم کوئی خدا کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں, واضح ہے کہ نہیں. تو پھر خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے, ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں امتحان آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا. امتحان میں یا انسان عبادت کرتا ہے یا معصیت کرتا ہے. جب عبادت کرتا ہے تو اس کو رضائے الہی, خدا خوش ہو جاتا ہے, لقاء اللہ, خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے, قرب خدا. یہ مختلف تعبیریں قرآن میں ہیں. اس کی وجہ سے رحمت خدا کا باعث بنتا ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں. اور جب معصیت کرتا ہے تو یہی انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے. یہ مختلف آیتیں ایک ہی چیزوں کو آگے چل کر بتا رہی ہیں. تھوڑا سا دقت کریں, ذرا سا. اگر صرف عبادت کے لیے خدا نے پیدا کیا, وہ فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے, ٹھیک ہے؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق کو خلق کرے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ میری اطاعت کرے, میری عبادت کرے. عبادت کو اطاعت بھی کہا ہے. امتحان, یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, ٹھیک ہے؟ دنیا میں چند دنوں کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. آخر میں یا ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. خوب, اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تھوڑے وقت کے لیے ہمیں ایک ایگزامینیشن ہال میں رکھے, ہمارا امتحان لے کہ ہم خدا کے راستے پہ چلتے ہیں یا گناہ کے راستے پر چلتے ہیں, اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ. اگر جبر کے ساتھ خدا کرنا چاہتا تو پوری کائنات اس کی سر بے سجود ہے. وہ چاہتا تھا کہ انسان کو, اب یہ چیزیں بہت بڑھتی چلی جائیں گی, اختیار دے, فطرت الہیہ دے, ٹھیک ہے, اور نبوت و امامت کے, یعنی ہدایت, یہ سب دے کر اب ہمیں امتحان ہال میں بھیجا گیا ہے. اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں یا شیطان کے راستے پر چلتے ہیں. اگر خدا کی, یہ جو کہا گیا کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا عبادت کے لیے, یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ امتحان لیتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف آؤ. اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے. اگر اختیار نہیں ہوتا تو ہم نہیں جا سکتے تھے. اس نے ہماری فطرت میں الہی چیزوں کو, مانوی چیزوں کو رکھا ہے, اور نبی اور امام بھیجے ہیں تاکہ وہ ہماری ہدایت کریں. اس عبادت کے نتیجے میں خدا انسان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے، وہ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رحمت خدا، یہ مختلف آیتیں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ساری آیتیں بھی تلاوت کرتا، یہ سب باعث بنتی ہیں کہ خدا اس پر، بندے خدا پر رحمت نازل کرے اور اسے ہم جنت کہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان چیزوں پر انسان نے کان نہیں دھرے اور اپنے نفس کی طرف گیا، معصیت کی طرف گیا، تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک صلوات پڑھیں، فرماتے ہیں کہ جنت میں، جنت کے لیے کام کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، عبادت کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں تاکہ جنت حاصل کر سکیں، وہ جو ہے تاجروں کی عبادت۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اس جہنم سے فرار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں، مختلف عبارات اور مختلف احادیث ہیں، کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ اس کو لائق عبادت سمجھتا ہوں۔
محمد وآل محمد صلوات
اللہ۔ اصل انسان کی کامیابی یہ تیسرے درجے میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا بعض روایات میں کہا گیا شکرن لہو، کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کا شکر ادا کر سکیں۔ یا بعض جگہ پر کہا گیا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ عبادت کا فلسفہ ہمیں اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عبادت یعنی فقط ہم نے چند نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیا، اعتکاف کر لیا، بس یہ عبادت ہے۔ نہیں، عبادت کا تصور اسلام میں بہت وسیع ہے۔ عبادت فقط نماز روزے کا نام نہیں ہے، حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ فکر اور ہر وہ ارادہ جو خدا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کوئی عمل نہ کریں، نیت کریں وہ بھی عبادت ہے، ارادہ کریں وہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام میں عبادت کا کانسیپٹ ایک وسیع مفہوم میں ہے۔ اس طرح کی عبادت کرنے سے، یعنی فقط اور فقط خدا کے لیے، یہ جو مولا فرما رہے ہیں جنت کی لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں، بلکہ فقط خود خدا کے لیے، یہ انسان کو ایک، وہ جو لذت کی بات ہوئی ہے، ایک خصوصی، ایک معنوی سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے انسان۔ یہ ہے ہدف زندگی۔ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، مادی ضروریات اس نے ہماری پوری کی ہے، اقتصادی ضروریات، اسی طرح ایک ہماری معنوی ضروریات ہے، وہ ہمیں اس عبادت کے ذریعے سے ہمیں وہ مزہ چکھانا چاہتا ہے کہ یہ بھی زندگی کی ایک لذت ہے۔ ہم نے صرف کھانوں کے مزے چکھے ہیں، ہم نے سونے کے مزے چکھے ہیں، ہم نے عبادت کے مزے نہیں چاہیے. یہ اعتکاف اس لیے ہے. فلسفہ اعتکاف کیا ہے؟ کیونکہ میری بھی آج جو ہے وہ, جب تک ہم اس دنیا میں جو امتحان کے لیے بھیجا ہے, جب تک کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف نہیں کریں گے, اس کو کہتے ہیں انقطاع, اس وقت تک لذت عبادت حاصل نہیں ہوگی. تمام عبادتوں کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم ہر غیر خدا سے منحرف اپنے آپ کو کر کے خدا کی طرف متوجہ کر لیں, یہ ہے فلسفہ عبادت. یہ اعتکاف کیا ہے؟ آپ 3 دن کے لیے کٹ آف ہو گئے ہیں دنیا سے. نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر. تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یعنی تکبیر کے ساتھ ہم حرام کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو. اب ہم چل پھر نہیں سکتے, کھا پی نہیں سکتے, ادھر ادھر گردن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. بس روزہ کیا ہے؟ روزہ ہم اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک فلاں فلاں کام نہیں کریں گے. یہ بھی دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنا ہے. حج کیا ہے؟ حج بھی یہ کہ زندگی میں ایک سفر ایسا کریں, اپنی تمام جاب کو, دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر وہ سفر کی طرف نکل جائیں. بس حقیقی عبادت وہ ہے جس میں توجہ غیر خدا سے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر ہم اعتکاف کر رہے ہیں اور ہماری توجہ دنیا داری سے نہیں ہٹی, تو وہ فقط ظاہر عبادت ہے, وہ عبادت کا جسم ہے, روح نہیں ہے. اور لذت عبادت کس سے آتی ہے؟ روح عبادت سے آتی ہے. ایک نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, ایک نماز امیر المومنین پڑھتے تھے, کیوں ہماری نماز ان کی نمازوں میں توجہ بے خدا. آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں, اپنی کوشش کریں دنیا داری سے توجہ کو ہٹائیں اور عبادت کی طرف, خدا کی جانب اپنی توجہ کو لگائیں, تب انسان کو وہ لذت حاصل ہوگی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. عبادتیں قرآن میں 2 طرح کی ہیں. ایک عبادت ہے جس کو کہا گیا یہ منافقین کی عبادت ہے, ٹھیک ہے. منافقین کی عبادت کیا ہے؟ جس میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. سورہ نساء کی 142 آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے, ان المنافقین, بتحقیق منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور در حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. بس بے روح عبادت, سستی والی عبادت, ٹھیک ہے, یہ دکھاوے کی عبادت ہے. خدا کو کون سی عبادت چاہیے؟ عشق کے ساتھ عبادت چاہیے. دوسری قسم جو ہے وہ ہے رغبت کے ساتھ عبادت. جیسے کوئی ابھی یہ میچ ویچ آ رہے تھے, کرکٹ میچ کا انسان کیسا انتظار کر رہا ہوتا ہے, بھائی کتنے 4 بجے میچ شروع ہوگا, ٹھیک ہے نا. 2 گھنٹے پہلے سے صبح سے انسان جو ہے نا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کب 4 بجیں گے, پہلی بال کب پھینکی جائے گی, صحیح ہے. شوق ہوتا ہے, رغبت ہوتا ہے. ایسی رغبت, یہ دنیا کی رغبت ہے, ایسی رغبت کاش ہمیں نماز کے لیے ہو جائے, کاش ہمیں اعتکاف کے لیے ہو جائے۔ لہٰذا رسول کی حدیث ہے، یہ حدیث بہت اہم ہے، اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں، افضل الناس، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ من اشق العبادہ، جو عبادت سے عشق کرتے ہیں۔ فآنقها، بس اس عبادت سے معانقہ، گلے ملتے ہیں۔ وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ، اور اپنے دل سے اس عبادت کو چاہتے ہیں۔ یہ بھی جب اعتکاف آپ ختم کریں گے نا، اس اعتکاف کی چاہت آپ کے دل میں ایسی ہوگی کہ آپ اگلے سال تک انتظار کریں گے کب اعتکاف آئے گا۔ یہ ہے عشق بے عبادت۔ وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ، اور اپنے جسم کے ساتھ اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ وَتَفَرَّغَا لَهَا، اور اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں عبادت کے لیے، وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے پاس میچ دیکھنے کے وقت ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، صرف عبادت کا وقت بس اپنے کاموں میں کرتے ہوئے بس تھوڑے سی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ خصوصاً آئی ایس والوں کے پاس تو نماز جو ہے بالکل آخر وقت کو ٹائم ملتا ہے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا۔ بس کیا کرتے ہیں؟ عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے نا، اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اور کاموں سے۔ لیکن جس کی طرف رغبت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، بالکل آخری ٹائم پہ بس قضا ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز انسان کو کامیاب انسان نہیں بنائے گی، یہ علی والا انسان نہیں بنائے گی۔ بس ہمیں اسی لیے کہا گیا ہے، کم عبادت کرو لیکن رغبت سے کرو، دل سے کرو، شوق سے کرو۔ بس حدیث فرماتی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو عبادت کے ساتھ عشق کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آگے حدیث فرماتی ہے، پھر اسے یہ پرواہ نہیں رہتی کہ اس کی دنیا مشکل سے گزر رہی ہے یا آسانی میں، وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے کہ وہ مشکلات میں ہے یا آسانیوں میں ہے۔ انسان، ہر انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو مشکلات سے نکال کر آسان زندگی ہو، اسے کوئی محنت نہ کرنا پڑے، ہر انسان کا نفس یہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ ہم کو دین ایک راستہ بتا رہا ہے، اگر عشق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ عبادت کرو گے، دنیا کی مشکلات اور آسانیاں برابر ہو جائیں گی، مشکلات نہیں رہیں گی۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ آئمہ اتنے بڑی بڑی مشکلات سے کیسے گزر جاتے تھے، ایک انسان کے لیے تصور کرنا مشکل ہے۔ امام علی کی زندگی کو آپ سوچیں کہ وہ کن کن مراحل سے، شہید متحری کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب بھرپور جوانی تھی اس وقت ضبط کیا، 25 سال کا سکوت کا دور ہے، اور جب آپ کا سن زیادہ تھا اس وقت جنگیں، جب آپ کو حکومت ملی ہے اس وقت صفین ہے، نہروان ہے، جمل ہے، جنگ پہ جنگ، جنگ پر جنگ۔ معمولاً انسان اس ایج میں زیادہ متحرک نہیں ہوتا، اور جوانی کے عالم میں ضبط کرنا، برداشت کرنا کہ کوئی آپ کے گھر پر حملہ کر دے، آپ کے گھر کے دروازے کو جلا دے اور مولا اس گھر میں بیٹھے ہوں، وہ جو شیر خدا ہے، جو جس کی زندگی جو ہے وہ میدانوں میں جنگ میدان جنگ میں گزری ہے. مجھے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ مولا کے بارے میں ایک آدھ واقعہ ضرور آپ کو سنائیں گے. ہم اپنی اس گفتگو کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے. پس ہدف زندگی کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے عاشقانہ طور پر. اس سے کیا ہوتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے قرآن کی آیت کے مطابق ایک نئی زندگی انسان کو ملتی ہے. سورہ انفال آیت 24, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں, استجیبوا للہ ولرسولہ, اجابت کرو, لبیک کہو جب اللہ اور اس کا رسول اذا دعاکم تمہیں پکاریں. ہمیں جب اذان ہوتی ہے تو خدا پکار رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب عزاداری ہوتی ہے اس وقت بھی خدا اور رسول پکار رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اطاعت کے لیے ہمیں پکارا جاتا ہے. آیت کہہ رہی ہے جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو لبیک کہو, اجابت کرو, ٹھیک ہے. لما یوہیکم, تاکہ وہ کیا کریں, تاکہ وہ تم کو زندہ کریں. کیا مطلب, ہم مردہ ہیں کیا؟ جب اللہ کی اطاعت کریں گے, عبادت کریں گے تو زندہ ہوں گے. ہاں, ہم مادی لحاظ سے زندہ ہیں, ہماری روح اس وقت زندہ ہوگی, مانوی لحاظ سے اس وقت ہم زندہ ہوں گے جب استجیبوا للہ ولرسول, جب اجابت کریں گے, یعنی جب عبادت کریں گے تب ہمیں ایک نئی زندگی عطا ہوگی. اس کو قرآن میں کہا جاتا ہے حیات طیبہ, پاکیزہ حیات. یہ جو حیات طیبہ جب انسان کو میسر ہوتی ہے, اس حیات کی, یعنی یہ دین آیا ہے ہمیں ایک مانوی زندگی دینے کے لیے, زندہ کرنے کے لیے. جب وہ ہمیں یہ زندہ کر دیتا ہے, یہ اعتکاف میں آپ کو ایک نئی حیات ملے گی, ایک نیا انسان بنے گا. جب آپ تیسرے دن یہاں سے جا رہے ہوں گے تو پھر یہی قرآن کہتا ہے کہ جب لوگ عبادت کرتے ہیں, اس عبادت کے نتیجے میں حیات طیبہ حاصل کرتے ہیں, تو پھر ہم انہیں ایک نور عطا کرتے ہیں. سورہ انعام آیت 122, اومن کانا میتتن, آیا وہ لوگ جو کہ مردہ تھے, فأحییناہو, پس ہم نے ان کو زندہ کیا, وجعلنا له نورا, اور ان کے لیے ہم نے ایک نور عطا کیا, یمشی بہی فی الناس, لوگوں کے درمیان وہ اس نور کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں. کیا وہ کمن مثله فی ظلمات, کیا وہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہیں, ظلمات میں ہیں, لیس بخارج منہا, جو اس میں پھنسا ہوا اس سے نکل نہیں سکتا. ہماری زندگی ایسی ہے, مادی زندگی ایسی ہے, ہم اس مادی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں, اس سے نکل نہیں سکتے. آیت کہہ رہی ہے کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے زندگی دی اور ہم نے پھر ایک نور دیا اس کو, جس سے وہ دنیا میں چلتا اور پھرتا ہے. کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون, اور خوب آیت کافروں کے لیے بتائیں. خوب, بس ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے. عبادت عشق کے ساتھ, رغبت کے ساتھ ہونی چاہیے, تو پھر انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے, اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. اس حیات طیبہ کے نتیجے میں انسان کو ایک نور عطا ہوتا ہے جس سے وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے. یہاں پر کچھ مفسرین ایک اچھا نقطہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں دین پر چلنے سے صرف آخرت اچھی ہوگی، دنیا اچھی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ بہترین زندگی یہ نہیں ہے جس کے پاس، کسی کے پاس بہترین گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، نہیں۔ بہترین زندگی یہ ہے کہ اس کے پاس سکون ہو، اطمینان ہو۔ پس دین ہمارے دنیا کو بھی بہتر کر سکتا ہے اور آخرت کو بھی بہتر کر سکتا ہے۔ دین صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں لذت زندگی چاہیے، تو وہ اصلی لذت مادی لذت میں نہیں ہے، معنوی لذات میں ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ عبادتوں سے حاصل ہوگی۔ عبادتوں سے ہمیں ایک نئی زندگی عنایت ہوگی، اس وہ نئی زندگی ہمیں ایک لائٹ دے گی، نور دے گی۔ لائٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم گڑھے کو اور سڑک کو پہچان سکتے ہیں، نفع اور نقصان کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ جو نور انسان کو دیا جاتا ہے عبادت کے نتیجے میں، اس سے وہ حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ ہم لوگ کی زندگی کی مشکل کیا ہے؟ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، ہم یہ فلاں سے دوستی کریں نہ کریں، ہم فلاں جگہ جاب کریں نہ کریں، فلاں جگہ رشتہ کریں نہ کریں، فلاں علاقے میں گھر لیں یا فلاں جگہ پہ گھر لیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، فلاں فیصلہ کریں نہیں کریں۔ لیکن جو لوگ خدا کی عبادت لذتوں کے ساتھ کرتے ہیں، رغبت کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے، تو وہ لوگوں کو ایک ایسا نور عنایت ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں۔ کبھی ہمیں نہیں سمجھ آتا یہ فیلڈ لیں یہ فیلڈ لیں، یونیورسٹی میں فلاں جگہ جاب کریں فلاں جگہ، یہ اس نور کے نتیجے میں انسان کو عنایت ہوتا ہے۔ بس آخری چند گفتگو اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں، اس نور کے نتیجے میں انسان کو ایک نئی نالج، ایک نیا علم عنایت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت قلبی۔ ایک معرفت ہوتی ہے آنکھ کی، یہ ظاہری آنکھ دیکھتی ہے ہماری، کان سنتے ہیں، ہوا سے خمسہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ایک معرفت ہوتی ہے عقل کی، ہماری عقل بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ ایک دفعہ ہماری روح، ہمارا قلب ہمیں گواہی دیتا ہے یہ غلط راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی پہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے کوئی ہمیں وہ نفس لوامہ بتا رہا ہوتا ہے یہ غلط کام کر رہے ہو، جب ہم گناہ کے راستے میں ہوتے ہیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، وہ ہے معرفت قلبی۔ اس معرفت قلبی کے ساتھ انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ کیوں بعض لوگوں کو مسجد میں سکون ملتا ہے، بعض لوگ کو سینما گھروں میں سکون ملتا ہے؟ یہ اس معرفت قلبی کا نتیجہ ہے۔ یہ جب آپ اعتکاف میں آئے ہیں، اعتکاف آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، آپ کو ایک ایسا نور دے گا، ایک ایسی معرفت دے گا جس سے آپ کو برائیوں میں دل نہیں لگے گا۔ ابھی آپ جائیں گے نا تھوڑے دن، آپ کو ٹی وی دیکھنا اچھا نہیں لگے گا، آپ کو دل لگے گا پھر سے میں مسجد میں جاؤں، میں قرآن کھولوں، میں روزہ رکھوں۔ لیکن جب ہم دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد یہ نور ختم ہو جاتا ہے، یہ معرفت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ پہلے کی جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہی جیسے ٹی وی میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، موبائل میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، اسی میں وقت ضائع کرنے لگ جاتے، دل لگ جاتا ہے اس میں. بس یہ معرفت ہمیں ایک محبت و نفرت، حب و بغض بھی عنایت کرتا ہے. تو آخری چیز کیا ہے کہ انسان کو آخری مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی محبت اور نفرت خدا کے مطابق ہو، جس کو خدا چاہتا ہے اس کو وہ چاہے. اگر خدا بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا تو ہمیں بھی پسند نہ ہو، ہمیں بھی اس میں لذت نہ آئے. اور خدا جو ہے عبادتوں کو پسند کرتا ہے، ہمیں اس میں مزہ آنے لگ جائے، لذت آنے لگ جائے. وہ کس سے ہوگا؟ وہ ان عبادتوں سے ہوگا. بس آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے حب و بغض فی اللہ، محبت اور نفرت خدا کے لیے. روایات میں کہا گیا ہے کہ اس مرحلے پر، میں وہ اتفاق سے وہ کتاب لانا بھول گیا، بحار الانوار کی حدیث ہے کہ جن کو یہ نور عنایت ہو جاتا ہے ان کو، ان کے ساتھ ہم کچھ فرشتوں کو ان کے ہمراہ کر دیتے ہیں. وہ فرشتے ساتھ رہتے ہیں اس مومن کے، اس کو رستہ بتاتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک اس روح کو لمس نہیں کیا ہے، جو عرفا ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، بتاتے ہیں. بس خدا جو ہے چاہتا یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اللہ کا راستہ اختیار کرے اور دل کے ساتھ عبادت کرے، تاکہ وہ اس کو ایک نئی حیات اور زندگی عطا کرے. اس حیات کے نتیجے میں اس کے پاس ایک نور اور معرفت آئے گا، جس سے وہ حق اور باطل کی تمیز کرے گا، اور اس سے پھر اس کو حق اور باطل کی محبت و نفرت حاصل ہوگی. کسی بھی باطل کو وہ پسند نہیں کر سکتا اور کسی بھی حق سے دور نہیں رہ سکتا. رسول کی حدیث ہے نا کہ ان الحق مع العلی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. یہ ہے کامیاب زندگی. اس حوالے سے بس ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. تاریخ میں ایک خاتون گزری ہے، اس کا نام تھا زرقہ حمدانی. ایک خاتون تھی جو صفین کے میدان میں موجود تھی. خواتین جنگوں میں اس زمانے میں اس لیے ہوتی تھی کہ جو مجروحین آتے ہیں ان کی تیمارداری، ان کی ہیلپ، کھانے پکانا، اس کے لیے جو ہے وہ خواتین ہوا کرتی. جنگ صفین میں وہ دیکھتی ہیں کہ امام کے جو ہے وہ لشکر والے جو ہیں وہ فرار کر رہے ہیں، امام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو وہ جو ہے ایک نیزے پر جو مکنہ ہوتا ہے خواتین کا، چادر یا مکنے کو ڈال کر وہ ایک ٹیلے پر چڑھ جاتی ہے اور ایک خطاب کرتی ہے اس ان لشکریوں سے، امام علی کے لشکریوں سے جو کہ فرار کرتے ہوئے. وہ کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ مردوں کے لیے بستر پر موت آنا ننگ و آر ہے، ذلت ہے. مردوں کے لیے موت جو ہے وہ میدان جنگ میں موت ہے اصل ہے. اور ایک ایسی تقریر کرتی ہے کہ وہ سارا جو لشکر ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، دوبارہ سے جنگ ہوتی ہے اور معاویہ کی جو ہے وہ سب پیچھے چلی جاتی ہیں فوجیں. تو وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہو گیا، ہم تو جنگ میں جیت رہے تھے. معاویہ پوچھتا ہے کیا ہو گیا ہماری فوجوں کو؟ تو وہ اس کے فوجی بتاتے ہیں یہ ایک خاتون نے ایک ایسی تقریر کر دی. بولا یہ کون، یہ خاتون مجھے چاہیے، یہ زرقہ ہمدانی مجھے چاہیے. ہاں وہ تو ابھی تو نہیں مل سکتی ہے. خیر زمانہ گزرتا ہے, یہ جنگیں جو ہیں ظاہر صفین معاویہ کی حکومت جب آ جاتی ہے برسر اقتدار تو ایک علاقے میں جو ہے اس کی فوجیں داخل ہوتی ہیں اور وہ غارت کرتی ہیں, ان کے جو گلے ہوتے ہیں گوسفند ہوتے ہیں ان کو سب کو لے لیتے ہیں اور سب لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. یہ گاؤں جو ہے اس زرقہ ہمدانی کا گاؤں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اپنا حق لینے کے لیے وہاں سے پیدل چلتی ہے شام کی طرف. پیدل چل کر جو ہے وہ محل خضرا جو معاویہ کا محل ہوتا ہے شام میں وہاں تک پہنچتی ہے. کہتی ہے مجھے جو ہے معاویہ سے بات کرنی ہے. اس کو اجازت نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جب اجازت نہیں دیتے ہیں تو وہ بہت گفتگو کرتی ہے. بلاخر معاویہ گزر رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں بلاؤ اس کو, کیا کیا کہتی ہے یہ. تو یہ کہتی ہے کہ میرے جو ہے گاؤں پر تمہارے فوجیوں نے ظلم کیا ہے, ہمارے سارے جو ہے جانوروں کو انہوں نے یا مار دیا ہے یا وہ لے گئے ہیں, وہ مجھے واپس چاہیے کیونکہ ہمارا سارا جو ہے بود و باش زندگی اسی سے چلتی تھی. کہا تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور اس کو لے جاؤ. جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اے مظلوموں کے فریاد رس, میری داد رسی پر آئے, میری مدد کرے. جب وہ یہ کہتی ہے اے مظلوموں کے فریاد رس, یہ معاویہ سنتا ہے, کہتے بلا 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 اس کو بلا. کیا یہ تم نے کس کو پکارا ہے؟ اے مظلوموں کے فریاد رس میری داد رسی کو پہنچ. کہا معاویہ تجھے کیا پتہ ہے تو کون ہے؟ کہا میں اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پکار رہی ہوں. تو وہ کہتے تم نے علی سے کیا دیکھا؟ علی کا کیا پہچان؟ کیا علی جو ہے محراب عبادت میں عبادت اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو باہر سے کوئی ایک خاتون آئی, اس نے یہ جملہ کہا اے مظلوموں کے فریاد رس میری داد رسی کو آئے. تو وہیں پہ مولا کی کیفیت متغیر ہو گئی. آپ نے معافی مانگی اے خدا تو نے مجھے یہ جو حکومت کی ذمہ داری دی ہے کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, کہیں یہ جو میں نے اپنے سفیر اور اپنے حکم وہ لگائے مختلف شہروں میں ان سے کوئی اگر کوتاہی ہو جائے میں ذمہ دار ہوں. پھر آ کے یہ علی جو ہے جس کی زندگی یہ زرقہ ہمدانی کہتی ہے جو میدان جنگ جس کا بستر تھا, لیکن جب کوئی مظلوم کی فریاد آتی تھی تو وہ ایک سانپ کی مانند اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لپیٹ لیتا تھا خوف کی مانند. یہ ہے علی. کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہا میرا نام زرقہ ہمدانی. کہا او تمہیں تو ہم آسمانوں میں ڈھونڈتے تھے, آج تو ہمیں یہاں پر مل گئی. تم وہی صفین میں جس نے تقریر کری تھی؟ کہا ہاں میں جس میں میں نے تقریر. پھر وہ زرقہ ہمدانی کہتی ہے مجھے ایک چیز بتا معاویہ, اگر وہ حاکم وقت تھا علی تو کون ہے, اور اگر تو حاکم وقت ہے تو وہ ہستی کون تھی؟ دونوں حکمران تھے, وہ کہاں ہے تو کہاں ہے؟ اس یہ جملہ جو ہے نا وہ اس کو وہ کر دیتا ہے, متغیر کر دیتا ہے معاویہ کو کہ اگر علی حاکم تھا تو کون ہے. کہتا ہے بھائی اس کو سارے اس کے جتنے بھی جو چرواہے چاہے جو بھی جانور آنور جو بھی اس کا نقصان ہوا ہے سب دے دو اس کو, اس کو جانے دو اس کو. یہ جو ہے یہ ہیں علی والے لوگ. پھر یہ آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب میں کہتے ہیں یہ نقطہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا تھا اس لیے یہ میں نے بیان کیا تھا. اس نے کہا معاویہ تم کیا سمجھتے ہو میں صرف اپنے اپنے چرواہوں اپنے جانوروں کے لیے آئی ہوں تمہارے پاس؟ نہیں، میں علی والی ہوں، میں پورے گاؤں کے لوگوں کے چرواہے چاہیے، مجھے جانور چاہیے، گوسفند چاہیے، میں اپنے اکیلے کے لیے شام سے پیدل چل کر یہاں تک آئی ہوں۔ یہ ہے علی والوں کی صفات، کہ وہ مظلومین کے حق کے لیے خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک خاتون بھی اٹھتی ہے، پیدل چلتی ہے، شام تک سفر کرتی ہے، بادشاہ سے بات کرتی ہے، اپنے تمام گاؤں والوں کے حق لیتی ہے۔ یہ ہے علی والے، اور یہ امام، ہمارے امام یہ تھے کہ جس کو وہ جوردہ جو عیسائی جس نے مولا علی پر کتاب لکھی ہے، ہاں اس نے کہا ہے کہ یہ ایک سمندر ہے، مولا علی کی زندگی ایک سمندر ہے، اس میں فقط ایک چیز تلاطم پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے مظلوم کی آہ۔ ہم کیسے علی والے ہیں کہ اتنی دنیا میں ظلم و ستم کے مظلومین پکار رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنی نماز ہے، ہم روزے ہیں، ہم اعتکاف ہیں، یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کامیابی کا راستہ وہ جب مولا نے فرمایا کہ فستو برب الکعبہ، کامیابی کا راستہ مظلوموں کی حمایت کا راستہ ہے، ان کے لیے زحمت کرنے کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔